بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے اعمال کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایا تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لیے ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 7 سے 10 تک کی تلاوت و ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی پرہیزگار۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کی وحشی گری، درجنوں فلسطینی شہید و زخمی، فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے، ترابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں میزائلوں اور راکٹوں کی بارش، غاصب صہیونیوں کی غیر مشروط حمایت امریکی وتیرہ، امریکہ کے رویے پر چین کی کڑی تنقید، ہندوستان میں کورونا کا طوفان جاری، کیسز میں کمی کے باوجود اموات کی تعداد میں اضافہ، شمشان گھاٹوں میں جگہ کی قلت، لوگ لاشوں کو دریا برد کرنے پر مجبور۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں اتوار کو تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بستیوں پر شدید میزائلی حملے کیے ہیں۔ بن گیورین ہوائی اڈے پر خطرے کے سائرن کافی دیر تک بجتے رہے۔ بعض صہیونی حلقوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے میزائلی حملوں کی تاب نہیں لا سکتے۔ فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ استقامتی محاذ نے تل ابیب، اسقلان، سدیروت اور اشدوس سمیت متعدد صہیونی بستیوں پر درجنوں راکٹ اور میزائل فائر کیے ہیں۔ ان حملوں کے بعد وہاں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ یہ حملے تل ابیب اور اشدود میں صہیونیوں کو پناہ گاہوں سے باہر نکلنے کے لیے دی جانے والی 2 گھنٹے کی مہلت کے بعد کیے گئے۔ بعض میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ان حملوں میں دسیوں صہیونی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ بن گیورین ہوائی اڈے پر خطرے کے سائرن کافی دیر تک بجتے رہے۔ بعض صہیونی حلقوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اب فلسطینیوں کے میزائلی حملوں کی تاب نہیں لا سکتے۔ جہاد اسلامی نے کہا کہ وہ اس جنگ میں اپنے نئے اور جدید میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے حال ہی میں بیت المقدس اور غزہ کو اپنے وحشیانہ ترین حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں غزہ میں 100 سے زائد مقامات کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور ان مقامات پر بمباری کی۔ غزہ پر صہیونی فوج کی تازہ بربریت میں تحریک حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اتوار کی صبح اپنے ٹی وی خطاب میں انتہائی بے شرمی کے ساتھ غزہ میں فلسطینی خواتین اور بچوں کے قتل عام کو صحیح اور درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے علاقوں پر اس سے بھی زیادہ شدید حملے جاری رہیں گے۔ نتن یاہو نے اپنے خطاب میں فلسطینی عوام کو ایک بار پھر دھمکاتے ہوئے کہا کہ غزہ پر حملوں کا سلسلہ ابھی روکا نہیں گیا اور جب تک ضرورت محسوس کی جائے گی یہ حملے جاری رکھے جائیں گے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے نئے دور کے آغاز سے اب تک 209 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں 85 بچے اور 35 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1600 کے قریب فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اراکین نے ایک بیان جاری کر کے فلسطین کی تحریک مزاحمت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کے روز جاری کیے جانے والے اس بیان میں کہا گیا کہ امریکی حمایت سے بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اور مختلف اسلامی ملکوں کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کو 7 عشروں سے زائد کا عرصہ پورا ہو رہا ہے۔ اس بیان میں آیا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا اور مختلف قوموں میں بیداری آنا شروع ہوئی اور سب کی توجہ اس طرف ہوئی کہ اس سرطانی پھوڑے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایرانی علاقے نے پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ یہ نظریہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جو مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ اس انقلابی فکر کا نتیجہ یہ مزاحمتی گروہ ہیں جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ غیر مسلموں میں بھی جنم لے رہے ہیں اور ایسے گروہوں کو پذیرائی مل رہی ہے۔ عالمی اسلامی بیداری کونسل قدس شریف اور فلسطین کی آزادی سے متعلق الہی وعدے کے پورا ہونے کا یقین ہے۔ عالمی اسلامی بیداری کے سربراہ نے فلسطین کی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت دوران کہا ہے کہ قدس شریف اور فلسطین کی آزادی کا الہی وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے سربراہ زیاد نخالہ سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران ناجائز صہیونی ریاست کے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسلامی جمہوری ایران مظلوم فلسطینی عوام کی بدستور حمایت کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین اور القدس شریف کی آزادی کے لیے وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا۔ اس موقع پر انہوں نے غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے حالیہ حملوں کے دوران فلسطینی شہریوں بشمول نہتے بچوں اور خواتین کی شہادت پر متاثرہ خاندانوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت اور ملت ایران سمیت پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حامی قابض صہیونی ریاست کے خلاف مزاحمت پر فلسطینی شہریوں کی بہادری اور استقامت کو سراہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دکھایا کہ ناجائز صہیونی ریاست کی بنیاد مکڑی کے گھر کی طرح کمزور اور سست ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال میں فلسطینی عوام کی حمایت کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ماضی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور اب بھی قائد انقلاب اسلامی کی ہدایت کی روشنی میں اس راستے پر گامزن ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سب اکٹھا ہو کر القدس شریف میں نماز پڑھیں گے۔ اس موقع پر فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطینی عوام کی بدستور حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج مزاحمتی فرنٹ نے ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف پوری طاقت سے اسے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری طاقت سے مسجد الاقصی کا دفاع کریں گے اور ناجائز صہیونی ریاست کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے عالمی یوم القدس کے موقع پر قائد انقلاب اسلامی کے القدس شریف اور مزاحمتی فرنٹ سے متعلق موقف کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کے تعلق سے امریکہ کے رویے پر چین نے کڑی تنقید کی ہے۔ فلسطین اور خود ساختہ اسرائیل کے درمیان حالیہ صورتحال پر چین نے امریکی پالیسی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں فلسطین کے بارے میں ایک آواز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ چین نے اس حوالے سے مزید کہا کہ افسوس ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا اعلامیہ رکوا دیا۔ چین نے کہا کہ ایک ملک کی رکاوٹ پر سلامتی کونسل فلسطین کے بارے میں ایک آواز نہیں بن سکی۔ واشنگٹن ذمہ داریاں نبھائے، ایڈجسٹ پوزیشن اپنائے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس حوالے سے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کے معاملے پر واشنگٹن ذمہ داریاں نبھائے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل سے فلسطین میں فوری جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ چین دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کا خیر مقدم کریں گے۔ یمن اور شام کا بائیکاٹ اور محاصرہ کرنے والے ممالک فلسطینیوں کے قتل عام کا تماشا دیکھنے کے باوجود عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق خلیج فارس کے ساحلی ملکوں میں بعض باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ قدس شریف اور غزہ کے خلاف حالیہ جارحیت کے دوران متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون جاری رکھا ہوا ہے۔ عمان کے تجزیہ کار شاہین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے، گزشتہ چند دنوں میں ابوظہبی اور تل ابیب کے درمیان آنے جانے والی پروازوں کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یوں ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد غاصب صہیونی رجیم میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگرچہ بڑی تعداد میں امریکی اور یورپی شہری مقبوضہ فلسطین چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابوظہبی سے تل ابیب کی جانب اتنی زیادہ پروازوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک سخاوت مند شیخ کی جانب سے تل ابیب اور نتنیاہو کی ہر قیمت پر مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے قدس شریف میں سینی فورسز کے ساتھ حالیہ جھڑپیں شروع ہونے سے پہلے متحدہ عرب امارات نے بیت المقدس میں فلسطینیوں کی زمین اور گھر خریدنے میں صہیونی حکومت سے قریبی تعاون شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری ہے اور مختلف حلقوں کی جانب سے کورونا سے جنگ میں حکومت کی ناقص کارکردگی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 4,000 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو میڈیا میں بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,11,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,43,72,000 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 2,70,000 سے زیادہ ہے۔ اس درمیان کورونا کے طوفان نے پورے ملک میں وحشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ مرنے والوں کی لاشوں کی آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹوں میں جگہ کم اور جلانے کے لیے لکڑیوں کی قلت ہو جانے سے لاشوں کو دریاؤں اور ندیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ دریاؤں میں بے شمار لاشوں کے ملنے کے بعد عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا کے کیسز میں پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں قدرے کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اگرچہ کورونا سے اموات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، لیکن پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں مرنے والوں تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے پاکستان میں 2,300 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ اسی مدت میں مزید 76 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایران کے صدر نے عالمی تجارتی منڈی میں تہران کی کامیاب اور عزت مندانہ موجودگی پر تاکید کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کے روز حکومت کی اقتصادی ہمانگی کی کمیٹی کے 225ویں اجلاس میں کہا کہ عالمی تجارت میں کامیاب اور عزت مندانہ موجودگی اور برآمداتی منڈی کو سرگرم عمل رکھنے کے لیے عالمی تجارت اور علاقائی عالمی تجارت کی سطح پر ماحول کو سازگار بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں تہران میں اسلامی مزاحمتی تحریک کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان سے شریک گفتگو ہوں گے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جناب صابر ابو مریم صاحب۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے جنون آمیز اور وحشیانہ حملوں کو اب ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں یقینی طور پر تقریباً اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 200 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ ساری صورتحال اپنی طرف ہے۔ دوسری طرف فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے مختلف شہروں پر راکٹ اور میزائل حملے کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صہیونیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ صورتحال یہاں پر پہنچی ہے کہ امریکہ نے بظاہر انسان دوستانہ امداد کی آڑ میں اب جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور اپنے خصوصی نمائندے کو علاقے میں بھیجا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر تہران میں حماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی صاحب۔ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی۔
ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ایک ہفتہ صہیونی حکومت کی وحشیانہ اور جنون آمیز جارحیت کو ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے غزہ کے اندرونی صورتحال اور اس وحشیانہ جرائم کے جو شکلیں ہیں اور تازہ شواہد ہیں، ان کے بارے میں آپ کی مختصر سی گفتگو چاہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک طرح کا دشمن ہے کہ وہ کرائم اور جرم اور بربریت کے علاوہ کوئی اور راہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ میڈیشن کرنا ہے یا مطلب ہیومن رائٹس ہے یا جو بھی، یہ اس کا کوئی ایسی زبان یا کوئی ایسے روش کو اختیار نہیں کرتا۔ یہ اس کے جو بینک آف ٹارگیٹس ہیں کہ وہ ہمارا، کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا آپ کے رپورٹس میں کہ وہ ہمارا ٹاورز اور سیویلین والے جگہ ہیں اور وہ گھروں کا ہے کہ ہمارے ماں ہیں اور بہنیں اور بھائیوں کا شہید کرنے کے، چار چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ربلز کے نیچے سے نکالتے ہیں، اور انہوں نے آخر میں کہ جو چونکہ ہم نے ان کے اصل چہروں کو دکھانا کا کوشش کیا ہے دنیا کو، تو انہوں نے میڈیا کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے اور پورے دو بلڈنگز ہیں جس میں ساری دفاتر کا، ٹی وی اسٹیشنز کا یا جو فورن ہو، جو انہوں نے کہ حقیقت کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کو دکھانا چاہتا ہے جو اسرائیلی اس کو مرتکب کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف، وہ اس بلڈنگز کو اور اس کاندمین ہم نے کہوں گا کہ جو تقریباً 14-14 منزل کا کہ جو اس کو تباہ کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ تو یہی کہ اس کا چہرہ ہے کہ یہ ایک بزدل، ایک کرائسس قسم کا رجیم ہے جو ہمارا مقاومت، ہمارا ریزسٹنس کا سامنا نہیں کر سکا، اور انہوں نے کہ بدلہ لیا ہے، انہوں نے کہ ٹارگیٹ کیا ہے ہمارے جو سیویلین دوست ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے بھی ایک رول ماڈل دکھایا، ہمارے بچے، ہمارے مائیں، جو انہوں نے اپنے ایک بیٹا شہید دے دیا اور کہنا لگے کہ میرے دوسرا بیٹا کو لے جائے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک ان ٹاورز میں سے ہے کہ ایک آنر ہے، اس ٹاور کا نام ہے ہنادی، وہ معمولی آدمی ہے کہ لیکن وہ مطلب ان دوستوں میں سے کہ جو پیسے والے ہیں جن کے پاس ٹاور ہے، وہ اس کے پیچھے ٹاور ٹوٹا ہوا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں اور وہ میڈیا کے ساتھ میسج دے رہا ہے کہ بھائی ہم مسجد الاقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصرعہ کو فدا کرنے کے لیے، ہمارا جان ہے اور ہمارا بلڈنگز اور جتنا بھی ہے اس کے لیے قربان ہے۔
صحیح.
اگر ہمارا گھر جو ہے نا مسمار ہو گیا تو دوسرا گھر بنا لیں گے، مگر اگر ہمارا مصرعہ ہے، ہمارا قبلہ اول کو خدا نہ خواستہ کہ ان کا کچھ ہوگا تو پھر ہم اس قبلہ اول کو کہاں سے دوبارہ لائیں گے۔ یہ جد و جہد، یہ جذبہ ہے۔ ایک اور ذمہ داری ہمارا کندھوں پہ ڈالتے ہیں کہ ہم جو ریزسٹنس کا لیڈرز ہے کہ جی اسرائیل کو اچھے سبق سکھانا، اور الحمدللہ ابھی میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ سوری میں پلانی ہو گیا کہ لمبا ہو گیا کہ وہ راکٹس ہیں نا ریزسٹنس کے، کہ جتنی بھی ملٹری اور پولیٹیکل آئیکنز اس رجیم کا ہے نا، اللہ کی فضل سے کہ اس راکٹس کو پہنچ گئے۔ آج ہمارے لوکل کیپیبلٹیز میں ہے، عیاش کے ایک راکٹ کے نام ہے، ایک شہید کے نام ہے، یا عیاش کے نام سے ہے، وہ 250 کلومیٹر اس کے رینج تک پہنچ گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فلسطین کا تو چھوٹا سا جغرافیہ، وہ کتنا کامیابی ہو گیا اور کتنا مؤثر ہو گیا کہ آج 70% صہیونی عوام میں شیلٹر میں جا چکے ہیں ترس سے، اور ہمارا جو عوام ہے مسجدوں کے سامنے اللہ اکبر پڑھتے ہیں تاکہ یہ مقاومت، تاکہ یہ مجاہدین کا حوصلہ اور آگے بڑھیں، اور پیچھے جتنا بھی قربانیاں ہیں کہ اس راستہ میں اور اس قدس کے لیے فدا ہے۔
بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جناب صابر ابو مریم صاحب۔ صابر ابو مریم صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ صابر ابو مریم صاحب، مسئلہ فلسطین آج ایک بار پھر ہائی لائٹ ہوا ہے میڈیا کی سطح پر، اور دنیا ایک بار پھر اسرائیل کے کریہ چہرے کو اور اس ظلم کو دیکھ رہی ہے جو پچھلے 72 برس سے اس نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسلامی امہ یقیناً اس کے ماسز ان میں تحرک ہے، یعنی ایک طرح کا موبلائزیشن ہے اس کے اندر، لیکن حکومتوں کی سطح کے اوپر ہمیں کچھ بہت زیادہ تحرک دکھائی نہیں دے رہا. البتہ آج او آئی سی کا اجلاس ہوا اور اس میں کچھ ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو عالم اسلام کی سطح پر کہ اس مسئلے فلسطین کے حوالے سے حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور عوام کیا کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا جناب. جو پہلی بات ہے کہ دنیا جو یہ مظالم دیکھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا تو پچھلے 73 سالوں سے ہی یہ ظلم دیکھ رہی ہے، اور دیکھ دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، انہوں نے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں. یہ بالکل خاموش ہیں، اندھے ہیں، یہ بہرے ہوتے ہیں اور یہ اندھے بھی، ان کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب آپ فلسطین کی بات کریں گے، جب فلسطین میں ہونے والے ظلم کی آپ بات کریں گے، ان کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ انسانیت، جیسے ڈاکٹر خالد علی صاحب فرما رہے تھے ابھی سے، ان کو انسانی حقوق اور ان چیزوں سے کیا واسطہ ہے؟ ان کے ہاں کتا مر جائے، ان کے ہاں کوئی بلی مر جائے، کوئی کسی کچھ ہو جائے، تو یہ بڑے حقوق اور یہ بڑا ایک واویلا کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن جب فلسطین میں انسانوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں ان کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی مذہبی رائٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فلسطین میں بسنے والے انسان نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو دنیا کو کہ جو 73 سالوں سے یہ دنیا سے مراد میری وہ عالمی طاقتیں ہیں، سامراجی نکال ہے جس سے آپ نے ابھی تشریح کی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ مظالم، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو نابینا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، بلکہ وہ اسرائیل کو الٹا سپورٹ کرتا ہے. یہ تو بالکل ان کی بات ہی کرنا فضول ہے. دوسری طرف جو ہماری مسلم دنیا ہے، جو مسلم حکمران ہے، آپ بدقسمتی دیکھیے کہ ہم کس پہرائے میں آ چکے ہیں، کس راستے پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کہ ان کی خاموشی نے، ان کی بدحواسی نے اور ان کی چاپلوسی نے اور ان کی غلامی نے، جو انہوں نے حالیہ دنوں میں گزشتہ 6-8 مہینوں میں، سال میں، جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ دوستیاں کی ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سارے رسپانسیبل ہیں. جتنا اسرائیل فلسطینیوں کا قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ریاست اور حکمران فلسطینیوں کی قاتل ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہت واضح ایک بات ہے. لہٰذا ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں جو عوام ہیں، جو مسلم معاشروں کے عوام ہیں، وہ زندہ ہے، وہ بیدار ہے، ان کا خون کھول رہا ہے، ان کے اندر حریت پسندی ہے، ان کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. یہاں ہمارا دل پاکستان میں خون کے آنسو رو رہا ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اب ان کو غیرت کھانی چاہیے. یہ او آئی سی کا اجلاس کر کے، بیان کر کے، یہ کیا اپنی جو ہے نا وہ اپنے چہرے سے شرمندگی کا داغ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہٹے گا. اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آئیں، بسم اللہ کریں، پہلے مرحلے میں جنہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ جس نے تعلقات بنائے ہیں وہ اپنے تعلقات کو ختم کرے، وہ یہ اعلان کر دے کہ ہم یہ سسپینڈ کرتے ہیں. دوسرے مرحلے میں غزہ کا جو محاصرہ ہے، جو 13-14 سال 15 سال ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی امدادی کاروان بھیجے وہاں پر، جو ہے ہمارے لوگوں کو، فلسطینی بھائیوں کو جو ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، خوراک ہے، دوائیاں ہیں، پیسہ ہے، جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے مسلم حکومت اگر واقعاً فلسطین کے ساتھ سنجیدہ ہیں، تو پھر فلسطین فنڈ قائم کیا جائے. پاکستان حکومت یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ اقدام کرے، اور اسی طرح دوسری مسلم حکومتیں جو بھی فلسطینیوں کے لیے درد رکھتا ہے فوری طور پر یہ کر کے، اور ایجپٹ کو بھی پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ وہاں پہ وہ راستہ روک کر بیٹھا ہو، وہ کون ہوتا ہے، اس کو کس نے یہ اتنا اختیار دے دیا، کس نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ راستے بند کرتا ہے. لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لینا چاہیے اور اس کو پریشر کرنا چاہیے. یہ وہ کام ہے بنیادی جو ان کو کرنے چاہیے، جو حکومتوں کو. اور عوام کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے، سولیڈیریٹی کرے، وہ ممکن ہو سکتا ہے احتجاج کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویبینار کے ذریعے، جس طریقے سے عوام کی سولیڈیریٹی کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں جو قبل اول کی بات ہے، یہ صرف فلسطینیوں سے متعلق نہیں ہے، فلسطین کا جو بات ہے یہ صرف فلسطینیوں سے متعلق نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی بات ہے. یہ پورے عالم اسلام کی جنگ ہمارے فلسطینی بھائی وہاں پر لڑ رہے ہیں. تو یہ ہماری جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایران کی جنگ ہے، یہ ترکی کی جنگ ہے، یہ ہر مسلم ملک، صحیح، ملائیشیا، انڈونیشیا، ہر مسلم.
جناب ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب خالد قدومی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے. اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. کائنات کی عظیم شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت کا بہترین زیور حیا اور پردہ ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اسلام نے عورت کا فطری وظیفہ کامل یکسوئی اور اطمینان خاطر سے نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کو قرار دیا ہے، تو اس کے سامنے انسانی فطرت اور معاشرے دونوں کے مطالبات تھے، اسی لیے اسلام نے عورت کی معاشی کفالت کا سارا بوجھ مرد پر ڈال دیا تاکہ عورت تمام غیر ضروری تفکرات سے محفوظ رہ سکے، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے عورت کا معاشرتی مقام اس قدر بلند کر دیا کہ جب ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون، آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد کون، میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام بخشا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کی مسلم عورتیں حقوق کے نام پر اس طرح ہنگامے کیوں کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو اسلام نے انہیں نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی خاطر باقاعدہ مہم چلانے اور حق رائے دہی اور پارلیمانی نیابت کی طرح کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ آج کی مسلمان عورت کا مطالبہ ہے کہ اس کو انسانی درجہ دیا جائے، یہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، مگر شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے اسے یہ حق بہت پہلے دیا ہے، نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور قانوناً بھی۔ کیا وہ معاشرے میں آزادی کی طالب ہے اور معاشرتی زندگی میں براہ راست حصہ لینے کا حق مانگتی ہے؟ حالانکہ اسلام دنیا کا پہلا اور وہ واحد مذہب ہے جس نے اس کو یہ حق عطا کیا ہے، کیا وہ اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کا حق چاہتی ہے؟ اسلام نہ صرف یہ کہ اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اس علم کے حصول کو فرض قرار دیا ہے، کیا وہ اپنے لیے یہ حق مانگتی ہے کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے؟ اسلام نے نہ صرف اس حق کو تسلیم کیا ہے بلکہ اسلام کے دائرے میں اپنی شادی خود طے کرنے کا حق بھی اسے عطا کیا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے مکمل آزادی اور غیر اخلاقی و پست کام کے مظاہرے کی اجازت دی جائے، مردوں کے ساتھ ہر طرح کے میل جول پر اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کی انسانیت سوز سرگرمیوں پر بھی کوئی گرفت نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اسلام اسے اس بات کی آزادی اور چھوٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں کو انسانی عزت و شرافت کے منافی سمجھتا ہے اور کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت یا مرد ان میں شامل ہو کر اپنی انسانیت کو داغدار بنا دے۔ جدید تہذیب بھی عورت کو وہ حیثیت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ ارتقائے تہذیب نے عورت و مرد کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ عورت کی حیثیت کو اور زیادہ پست کر دیا۔ اس کے علاوہ مذہب اور بالخصوص بڑی بڑی تہذیبوں نے صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا، مگر اسلامی تہذیب نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد باغ حسین آباد لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے پروگرام کی ہمیشہ حقیقی تعریف کرتی ہوں اور اپنی تمام دوستوں کو بھی ریڈیو تہران سے متعارف کراتی ہوں، کیونکہ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام اتنے معیاری ہوتے ہیں کہ لطف بھی آتا ہے اور معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرے ریڈیوز اس سطح پر نہیں ہیں۔ ریڈیو تہران کا ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے کہ وہ سچی خبریں، معتبر سیاسی تبصرے پیش کرتا ہے اور ہر پروگرام میں اخلاقی امور کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اور سامعین محترمہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بہت ہی کنجوس آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ غریبوں بلکہ فقیروں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ بس سکے سکے اکٹھے کرتا رہے۔ اس کے پاس پیسے خرچ نہ کرنے کا بہانہ یہ تھا کہ میں غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ اس کنجوس آدمی کے بیوی بچے بھی اس سے بہت تنگ تھے اور بڑی تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ جتنا بھی اس سے التماس کرتے اور کہتے کہ بھائی کچھ ہمارے آرام و آسائش کی بھی فکر کرو، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ رات دن اس کا بس ایک ہی کام تھا، پیسے پہ پیسہ جمع کرنا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات ہوا یوں کہ آدھی رات کو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اسے دیکھ لیا کہ باپ بڑی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر گیا ہے۔ وہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کنجوس آدمی اپنے گھر کے پیچھے ایک ویرانے میں گیا اور پہلے رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور لگا زمین کھودنے۔ اس نے زمین سے کوزہ نکالا، پھر اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس میں ڈالے اور ڈھکن سے ڈھک کر دوبارہ اسے زمین میں دبا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اس کا بیٹا ایک کونے میں چھپا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے باپ کے پیسوں کا پتہ چل ہی گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ارے کنجوس اور دنیا کے لالچی، اپنے پیسے اس ویرانے میں لا کر چھپاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، آج تو کچھ کمایا ہی نہیں۔ میری ماں بیچاری تو اکثر بھوکھی رہتی ہے، حالانکہ تم اپنے پیسے یہاں چھپاتے ہو اور تمہارے بیوی بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں باپ بھی گھر واپس آ گیا اور جا کر سو گیا۔ بیٹے نے جب دیکھا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکلا، تیزی سے وہاں گیا جہاں باپ نے پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس نے زمین سے پیسوں کا کوزہ نکالا، اس کی جگہ ایک پتھر رکھ کر مٹی پہلے کی طرح برابر کر دی اور کوزہ لے کر گھر آ گیا۔ اس رات کے بعد سے بیٹے نے جو پیسہ سونا اور چاندی تھا اسے اڑانا شروع کر دیا، تھوڑا بہت گھر میں بھی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے باپ کو ضرور پتہ چل جائے گا، لہذا اس نے سوچا کہ ایک دو دن میں جتنے پیسے ہیں سب خرچ کر دیے جائیں۔ اس نے کچھ پیسوں سے قالین، برتن اور دوسری گھریلو اشیاء خریدی اور کچھ پیسے اپنی ماں کو دے دیے، اور کچھ پیسوں سے اپنی ماں، بہن بھائیوں کے لیے کپڑے خریدے، اور ہاں اپنے باپ کے لیے بھی نئے کپڑے خریدے۔ باپ کو کیا پتا، وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ بیٹے نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے اور اس کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ روزانہ لذیذ سے لذیذ کھانے کھاتا اور بڑا خوش ہوتا۔ اسے کیا خبر تھی یہ اسی کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، بیٹے نے سارے پیسے خرچ کر ڈالے۔ آخر کار ایک رات کنجوس آدمی پھر اپنی جگہ پر گیا اور کوزہ نہ پایا تو سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ واپس گھر کی طرف پلٹا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے بستر پر نیم دراز ہے، گویا وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ باپ واپس آئے گا اور چیخو پکار مچے گی۔ وہ بڑے سکون سے باپ کی چیخو پکار سنتا رہا۔ اس کنجوس آدمی نے بھی کافی شور شرابہ کیا مگر کچھ نہ ہوا، کیونکہ پیسے تو سب خرچ ہو چکے تھے۔ رات تو گزر گئی، اگلی صبح بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان اتنا پریشان نہ ہوں اور خود کو اذیت نہ پہنچائیں، ان چند دنوں میں آپ کے پیسے جو میں نے خرچ کر ڈالے تو کیا ہوا؟ جو کھانے آپ نے ان دنوں کھائے کیا وہ لذیذ نہیں تھے؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسے کھانے نہیں کھائے تھے، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اور پیسے کیوں کماتے ہیں؟ جب پیسے ہوں تو پھر گھر والے سختی کیوں اٹھائیں؟ میں نے اس کوزے کی جگہ ایک پتھر رکھ دیا تھا، آپ سمجھیں کہ وہ پتھر پیسوں سے بھرا کوزہ ہی ہے، کیونکہ آپ کا تو انہیں خرچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر اس پتھر اور پیسوں سے بھرے کوزے میں کوئی فرق نہیں۔ کنجوس آدمی جو اپنے پیسوں سے محروم ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی باتیں سننے کے بجائے آہوزاری کرنے لگا۔ بیٹے نے ایک بار پھر باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ اسی طرح پیسے جمع کرتے رہے اور اسے خرچ نہیں کیا تو کسی وقت اگر مر گئے اور ان پیسوں کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا فائدہ، اور فرض کریں کہ اگر آپ کو اس بات کا موقع بھی ملا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پیسے فلاں جگہ چھپا رکھے ہیں اور پھر آپ مر گئے تو ان پیسوں کا خود آپ کو کیا فائدہ، آپ کے مرنے کے بعد تو گھر والے جو چاہیں ان پیسوں پر کریں، بلکہ وہ پیسے ملنے پر خوشی بھی منائیں گے کیونکہ آپ کی موت ان کے دولت مند بننے کا سبب بنی ہے۔ لہذا ابا جان کنجوسی چھوڑ دیں اور ہر کام حساب کتاب سے انجام دیں۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہو جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 اردی بہش، 5 شوال اور 17 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شوال سن 60 ہجری کو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے کے عوام کی دعوت پر نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کی غرض سے شہر کوفہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر ملتے ہی کوفے کے لوگ دوڑ پڑے، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا خط جس میں کوفے کے عوام کو بیعت کی دعوت دی گئی تھی پڑھ کر سنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 افراد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے وسیع پیمانے پر اہل کوفہ کی بیعت کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی، لیکن اہل کوفہ نے اموی حکومت کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کو شہید کر دیا۔ سترہ مئی سن 1426 عیسوی کو جہاز رانی کے فنون کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کا پہلا اسکول باضابطہ طور پر پرتگال میں قائم ہوا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کے قیام سے حاصل ہونے والے شاندار نتائج سامنے آ گئے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اسکول قائم کر دیے گئے۔ سترہ مئی سن 1865 عیسوی کو پیرس میں دنیا کے 20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں مواصلات کے شعبے میں پہلے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سے بین الاقوامی ٹیلی گراف یونین کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا بین الاقوامی منشور مرتب کر کے اس کی منظوری دی گئی۔ اس دن کو مواصلات کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ 1932 عیسوی میں میڈر کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اس یونین کا نام تبدیل کر کے بین الاقوامی مواصلاتی یونین ITU رکھ دیا گیا، اور اس کے پورے منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ سن 1947 عیسوی سے ITU باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ خاص شعبوں کا ایک جز بن گئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی 1969 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ سترہ مئی سن 1939 عیسوی کو برطانوی حکومت نے سفید کتاب نامی ایک کتاب چھپوا کر غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ایک اور قدم بڑھایا۔ اس کتاب میں یہ راہ حل پیش کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد فلسطینی اور یہودی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 1944 تک مزید 100,000 یہودی فلسطین منتقل ہوں گے، اس کے بعد عربوں کی اجازت سے یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے برطانیہ کے اس منصوبے کو فلسطین پر مکمل قبضے کا پیش خیمہ قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ دوسری طرف صہیونیوں نے بھی، جو پورے فلسطین پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہے تھے، سفید کتاب کو مسترد کر دیا۔ سترہ مئی سن 1909 عیسوی کو ہالینڈ کے معروف مستشرق میخائل جان دے خوئے کا انتقال ہوا۔ وہ 9 اگست سن 1836 عیسوی کو ہالینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ہالینڈ کی لائیڈن یونیورسٹی میں دینیات اور فلسفے کی تعلیم مکمل کی۔ دے خوئے نے اس کے بعد سامی زبانوں کا مضمون اپنے لیے منتخب کیا اور عربی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے دینیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے مشرقی زبانوں کے ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ ان کو فرانسیسی، انگریزی، لاطینی، جرمن اور یونانی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ معروف مسلمان مورخ اور دانشور محمد بن جریر طبری کی مشہور کتاب تاریخ الرسل کا انکشاف کرنے کے بعد دے خوئے کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ ہالینڈ کے صفحے اول کے ایک دانشور کی حیثیت سے دے خوئے کی شہرت کی وجہ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامی و عربی ادب پر عبور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان سے شاذ و نادر ہی غلطی ہوئی ہے اور بعد کی نسلوں نے ان کے علم سے یقین کے ساتھ استفادہ کیا ہے۔ سترہ مئی سن 1990 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر، محقق اور صحافی عبدالرؤف عروج کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری سن 1932 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1947 عیسوی میں حیدرآباد دکن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وہ پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، جہاں انہوں نے روزنامہ امروز سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی چلے گئے اور اس شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کراچی میں وہ متعدد اخبارات و جرائد سے وابستہ رہے، جن میں ماہنامہ مشرق، روزنامہ انجام اور روزنامہ مشرق کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1968 عیسوی میں وہ روزنامہ حریت سے منسلک ہوئے، جس سے اپنی وفات تک منسلک رہے۔ عبدالرؤف عروج کی تالیفات میں اردو مرثیے کے 500 سال، بزم غالب، فارسی گو شعرائے اردو اور خسرو اور عہد خسرو قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.